صفحہ نمبر 450، مسٹر غلام محمد کافی دیر تک اپنی پیلی پیلی آنکھیں چپکا چپکا کر خلا میں گھرتے رہے، پھر اچانک انہوں نے مجھے پہچانا اور اس کے ساتھ ہی فوراً گورنر جنرل کے سنہاسن پر برا جمان ہو گئے۔ پہلے انہوں نے وزارت قانون کو کچھ جلی کٹی سنائی جو اتنی سست رفتاری سے کام کرتے ہیں کہ سربراہ مملکت چین کی نیند بھی نہیں سو سکتا، پھر انہوں نے کاغذات پر دستخط کی اور چائے کے ساتھ انڈے کا حلوہ تیار کرنے کا آرڈر دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب اسٹاف کے کچھ اور افراد کو بھی حاضری کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد یہ محفل صبح 3-4 بجے تک اس وقت برخاست ہوئی جب انہیں نیند آور ٹیکہ لگا کر دوبارہ سلا دیا جائے گا۔ میرے پاس 10 شدہ کاغذات وزارت قانون میں واپس پہنچانے کا بہانہ موجود تھا، میں نے اس سے کامیابی سے استعمال کیا اور وہاں سے کھسک کر گھر آ گیا۔ اسی عرصہ میں مرکزی کابینہ میں بھی دو بڑی حمیت کے مالک نئے چہرے داخل ہو چکے تھے۔ ایک تو صبح سرحد کے مشہور کانگریسی لیڈر ڈاکٹر خان صاحب تھے، وہ منسٹر آف کمیونیکیشن بنے۔ دوسرے مسٹر حسین شہید سروردی تھے، جن کا سپرد وزارت قانون ہوئی تھی۔ ڈاکٹر خان صاحب کی جنرل سکندر مرزا سے ذاتی دوستی تھی، اسی دوستی کی ابتدا اس وقت ہوئی جب سکندر مرزا صاحب پشاور کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ سنی سنائی روایت ہے کہ ایک بار کانگریسی لیڈر جلوس کی قیادت کر رہے تھے۔ سکندر مرزا نے جلوس منتشر کرنے کے لیے کوئی پولیس طلب نہ کی بلکہ اس کے خیر مقدم کے لیے جگہ جگہ ٹھنڈے شربت کی سبیلیں قائم کر دیں۔ ہر سبیل پر جلوس والوں کو بڑے اتفاق سے شربت پیش کیا جاتا تھا۔ گرمی کے دن تھے، کانگریس انہوں نے بڑے شوق سے شربت پیا جس میں جمال گوٹا ملایا ہوا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد سب کے پیٹ میں ایسا مروڑ اٹھا کہ ہزاروں کا جلوس آنکھ کی آنکھ میں منتشر ہو گیا۔ جب ڈاکٹر خان صاحب مرکزی کابینہ میں شامل ہو گئے تو ایک روز جنرل سکندر مرزا نے چند افسروں کو برسبیل تذکرہ یہ نصیحت کی بھی کی کہ ڈاکٹر صاحب کو خوش رکھنے کا خاص خیال رکھا کرو، اس شخص نے ساری عمر جیل کی ہوا کھائی ہے یا پولیس کے ڈنڈے کھائے ہیں، ہم اسے بڑی مشکل سے گھیر گھار کر حکومت میں لائے ہیں، اب اسے گڈ لائف کا ایسا چسکا لگا ہوا کہ وہ پنجرے سے باہر بالکل نہ نکل سکے۔ مسٹر سروردی کہنے کو تو وہ وزیر قانون تھے لیکن دراصل ان کی نظر وزارت عظمیٰ پر تھی، وہ پرائم منسٹر محمد علی بوگرا کو ناقابل توجہ سمجھ کر ان کے ساتھ کج خلقی سے پیش آتے تھے اور کابینہ کی میٹنگ میں اکثر ان کی سبکی کرتے رہتے تھے۔ ایک بار کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کسی مسئلہ کی وضاحت کر رہے تھے، مسٹر سروردی نے اپنی لاترکی اور بے التکافی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بیگ سے بیٹری سے چلنے والا شیور نکالا اور وہیں بیٹھے داری مونڈنے میں مصروف ہو گیا۔ البتہ ایک راز انہوں نے بہت اچھی طرح پا لیا تھا کہ وہ یہ کہ جس طرز کا نظامی حکومت اس وقت ملک کے میں رائے جا اس میں عروج حاصل کرنے کے لیے گورنر جنرل کی خوش ندی حاصل کرنا لازمی ہے، چنانچہ وہ اس کے لیے حسب توفیق ہاتھ پاؤں مارتے رہتے تھے۔ انہیں فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا، وہ ساخت اور متحرک چیزیں کھینچنے کے کیمرے کندھے سے لٹکائے مختلف تقاریب میں مسٹر غلام محمد کی تصویر کشی میں نمایاں رہنے کی کوشش کرنے لگتے۔ اس کے علاوہ وہ گورنر جنرل ہاؤس میں بہت آنے جانے لگے تھے، ہر مرتبہ آنے کا مقصد گورنر جنرل سے ملاقات کرنا نہ ہوتا تھا بلکہ وہ مس بورل کے کمرے میں بیٹھ کر کافی وقت خوش گپیوں میں گزارا کرتے تھے۔ مسٹر غلام محمد کی طرح مسٹر سہروردی بھی خوبصورت عورتوں کی محفل کے شوقین تھے۔ اڑتے اڑتے جب خبر مسٹر غلام محمد تک پہنچی تو جذبہ رقابت نے ان کے سینے میں جوش مارا، انہوں نے بلا کر میری جواب طلبی کی، یہ سہروردی روت کے کمرے میں اتنی دیر تک آ کر کیوں بیٹھتا ہے؟ مسٹر غلام محمد نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ میں تو اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں، دوسروں پر چوکی داری کرنے کا مجھے وقت نہیں ملتا۔ اس پر وہ آتش زیر پا ہو گیا اور کڑک کر بولے، جا کر اسے کہہ دو کہ اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ سہروردی صاحب سے میری کہتے بنگال کے دنوں سے شاہ سنائی تھی، وہ اسی شام اس کی کوٹھی پر حاضر ہوا اور ان کو ساری روزداد سنا ڈالی۔ اس کے بعد وہ کافی محتاط ہو گئے۔ مسٹر غلام محمد بھی کئی روز تک اپنی پہیوں والی کرسی پر بیٹھ کر دن میں متعدد بار مس بورل کے کمرے پر یہ دیکھنے کے لیے چھاپے مارتے تھے کہ مسٹر سروردی تو وہاں نہیں تھے۔ نئے اسمبلی قائم کرنے کا حکم مان کر مسٹر غلام محمد کے دلی عزائم کو شکست فاش نصیب ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو اپنی مرضی کا 60 رکنی آئین ساز کنونشن کھڑا کر کے کام چلانا چاہتے تھے۔ اس ذاتی ہضمیت کا غم غلط کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی جسمانی قوتوں کو بحال کرنے کی ٹھانی۔ اس مقصد کے لیے لکھنؤ سے ایک حکیم صاحب طلب کیے گئے جو نابینا تھے اور ان کی عمر 105 برس سے اوپر بتائی جاتی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی سروس برس کے قریب تھی۔ یہ بخودار حکیم صاحب کی عمر کے 95 برس میں پیدا ہوا تھا، اس لیے اسے ان کی بابت اور خدافت کا جیتا جاگتا سرٹیفکیٹ تسلیم کیا جاتا تھا۔ حکیم صاحب کے آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس کا ایک حصہ دواخانے میں تبدیل ہو گیا۔ دن بھر ہیمن دستہ چلتا تھا اور حکیم صاحب کی خواہش کے مطابق جڑی بوٹیاں حاضری میں رہتی تھیں۔ دو چار بار उन्होंने 100-100 जिंदा और सेहतमंद चिड़ों की फरमाइश की, जो हमने बड़ी मुश्किल से कमिश्नर हैदराबाद के जरिए मुजाफात सिंध के हजर की है। चिड़ों को ज़िबा करके उनका मगज़ तो किसी दुआ में इस्तेमाल किया होता था और गोश्त की यखनी बनाकर हकीम साहब खुद नोश फरमा लेते थे। एक बार उन्होंने बकरी का ऐसा बच्चा तलब फरमाया जिसे पैदा करने के बाद आंखें खोलने से पहले ज़िबा किया गया हो। गवर्नर हाउस के कई मुलाजम शहर के हमला बकरियों के सराहने बैठे और किसी न किसी तरह हकीम साहब की ये फरमाइश भी पूरी होगी। इन मकज़ियात और लहमियात वगैरह से अनवाह अकसाम की मकवी अदवायात और कुश्ता जात तैयार होते थे, जिन्हें मिस्टर गुलाम मोहम्मद को बड़े अहतमाम से खिलाया जाता था। इस सारी कार्रवाई का कोई और नतीजा तो बरामद ना हुआ, बता उनका ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ गया और एक रोज़ वह अचानक बेहोश होकर कोमा में चले गए। हकीम साहब तो बिस्तर बोरिया संभाल कर रफू चक्कर हो गया और गवर्नर जनरल को ऑक्सीजन लगा दी गई। मिस्टर गुलाम मोहम्मद का ज़ाती मुआलिज कर्नल बाद में ब्रिगेडियर सरवर दिन रात उनके पास रहे। अगले रोज़ शाम के 4 बजे उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नर जनरल की ज़िंदगी का चिराग गुल होने के करीब है, इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर और कबीना के दूसरे वजीरों को तलाश दे दूँ। अगर वो उनका आखिरी दीदार करना चाहते हैं तो वो फौरन यहाँ पहुँच जाए। मिस्टर गुलाम मोहम्मद के बेडरूम के दरवाजे खोल दिए गए और देखते ही देखते सारा कमरा वजीर आज़म कबीना के मेम्बरों और गवर्नर जनरल के ज़ाती अमले से खचा खच भर गया। वजीर दफा और कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान फौजी वर्दी में मबलूस थे। उन्होंने बिस्तर के पास खड़े होकर गवर्नर जनरल को अलविदाई सलूट की और उनकी मदाह में चंद फिक्रे गए। उनके देखा देखी चंद दूसरे वजीर भी इस किस्म की तकरीर करने के लिए परतोल रहे थे। यका यक मिस्टर गुलाम मोहम्मद के मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क में कुछ झुंबश सी हुई, फिर एक हाथ हिला फिर दूसरा हिला और कर्नल सर्वे ने बड़ी खुशी से ऐलान किया कि गवर्नर जनरल होश में आ रहे हैं। यह सुनते ही सारी की सारी कैबिनेट सर पाँव पर रखकर वहाँ से भाग गई और थोड़ी देर के बाद मिस्टर गुलाम मोहम्मद तकियों सारे बैठे चाय और कस्टर्ड पुडिंग नोश फरमा रहे थे। साथ ही अपने स्टाफ के एक एक फर्द को अलग अलग बुलाकर तहकीक फरमा रहे थे कि इनकी बेहोशी के दौरान कौन शख्स कितना खुश और कितना गमगीन था। इसके बाद मिस्टर गुलाम मोहम्मद पर बेदरपे नई बीमारियों के हमले शुरू हो गए। कभी तेज़ बुखार, कभी निमोनिया, कभी पलोरसी, कभी ब्लड प्रेशर। वो 2-4 हफ्तों के अंदर अंदर बिस्तर के साथ चिपक कर रह गया। अब फैसला हुआ कि इन्हें इलाज की खातर जीवच स्विट्जरलैंड भेज दिया जाए। एक सुपर कॉन्स्टिलेशन हवाई जहाज़ चार्टर किया गया और मिस्टर गुलाम मोहम्मद को स्ट्रेचर पर लटाकर खुफिया तौर पर जहाज़ में पहुंचा दिया गया। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोकरा दूसरे चंद वजीरों के साथ मेरे पास आया और कहा कि मैं गवर्नर जनरल की कार में मिस्टर गुलाम मोहम्मद का रूप धार कर एयरपोर्ट तक चलूं। मुझे यह तजवीज़ बड़ी बेतुकी और मज़ेक़ा खेज महसूस हुई और मैंने अपना यह सवांग रचाने से साफ इनकार दी। अव्वल तो मिस्टर गुलाम मोहम्मद की शक्ल सूरत के साथ मेरी कोई मुशाबत ना थी, दूसरा इन्हें पहले ही खामोशी से हवाई जहाज़ में पहुँचा दिया गया और अब उनकी रवानगी का नकली जूस निकालने की बिल्कुल कोई ज़रूरत ना थी। लेकिन वज़ीरे आज़म और उनके रुख का हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए और जब हुकूमत का सरबराह इस किस्म की अहमकाना हुकूमत सादर करे तो सरकारी मुलाज़म सिर्फ इत्तेजाज कर सकता है, इनकार नहीं कर सकता। चुनाचा मजबूर होकर मैंने काला चश्मा लगाकर स्याह रंग की जिना कैब पहनी और गवर्नर जनरल की कार में मिस्टर गुलाम मोहम्मद के अंदाज में सुकड़ कर बैठ गया। एक ADC मेरे साथ और दूसरा अगली सीट पर बैठा। कार पर एक तरफ गवर्नर जनरल का फ्लैग और दूसरे तरफ पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया। अब हमारे दाएं बाएं आगे पीछे मोटरसाइकिल सवार फौजियों का दस्ता था, फिर सिक्योरिटी पुलिस की गाड़ियां थी, इसके बाद वज़ीर आज़म की कार थी, उसके पीछे दूसरे वजीरों और अफसरों की गाड़ियां थी। हमारा ये काफिला बड़ी शान और शौकत से रवाना हुआ, लेकिन रस्ते भर किसी ने इसका कोई नोट्स ना लिया क्योंकि पुलिस वालों की मेहरबानी से एयरपोर्ट तक सारी सड़क सुनसान पड़ी थी। सारे रस्ते मुझे यही ख्याल आता रहा था इस वक्त हम सब लोग मिलजुल कर गवर्नर जनरल के फ्लैग और पाकिस्तान परचम की जी भर कर बेहोशी कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर ज़िवच जाने वाला जहाज़ हैंगर के अंदर खड़ा था। वज़ीर कानून मिस्टर सरवर्दी अपने कैमरों से लैस उसके आसपास मंडला रहे थे। अभी तक इन्हें यह मालूम ना था कि मिस्टर गुलाम मोहम्मद जहाज़ के अंदर पहुंचा दिए गए हैं। जब हमारा जुलूस वहां पहुंचा तो वो बड़े शौक से गवर्नर जनरल की कार मखसूस कार की तरफ लपके और रुकते ही इसका दरवाज़ा बड़े एहतराम से खोला। कार से मिस्टर मोहम्मद गुलाम मोहम्मद की जगह जब मैं बरामद हुआ तो मिस्टर सरवर्दी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने हैरत से पूछा ये क्या तमाशा है। मैंने इन्हें सारा माजरा सुनाया तो मिस्टर गुलाम मोहम्मद से मुलाकात करने हवाई जहाज़ की तरफ लपके, लेकिन कर्नल सरवर ने इन्हें यह कहकर रोक दिया कि गवर्नर जनरल इस वक्त कोमा में है, जीवच के क्लिनिक में राज मवालका के बाद उनकी तबीयत कुछ संभली। तो एक रोज़ वो पिकनिक मनाने के लिए एक पुरफजा मकाम पर गया। लंच के वक्त एक रेस्टोरेंट में स्टाफ को अलग मेज़ पर बैठाया गया और मिस्टर गुलाम मोहम्मद मिस बोरल और उनकी वालदा के साथ अलहदा टेबल पर बैठे। खाने के दौरान उन पर फालिज का एक और हमला हुआ और इन्हें एम्बुलेंस में डालकर जीवच वाले क्लिनिक में दाखिल कर दिया गया। कुछ अर्सा बाद जब मिस्टर गुलाम मोहम्मद वापस कराची आए तो उनकी दिमागी हालत और भी पेचीदगी इख्तियार कर चुकी थी। तो वो सुबह सवेरे सूट बूट पहनकर کیبنٹ روم میں آ جاتے اور اپنے سٹاف کے مختلف افراد کو جمع کر کے ہر روز نئی کابینہ بناتے تھے، ان سے حلف اٹھواتے تھے، رپورٹ فولیوز تقسیم کرتے تھے، اور اس کے بعد گھنٹوں تک کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی جس میں وہ خود لگاتار ایسی باتیں بولتے رہتے تھے جو کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ ایک روز وزیر داخلہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کا ٹیلی فون آیا کہ سکندر مرزا صاحب نے شام کے 5 بجے اپنے گھر چائے پر بلایا۔ وہاں پر جنرل ایوب خان، چودھری محمد علی اور گورنر جنرل کے معالج کرنل سرور پہلے سے موجود تھے۔ لیکس لیک کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی۔ سکندر مرزا، گورنر جنرل کی صحت کے بارے میں ہم نے بڑی تشویشناک خبریں سنی ہیں، ہمارا خیال ہے کہ ابھی انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ جنرل ایوب، سوال یہ ہے کہ کیا وہ رضامندی سے استعفیٰ دینے پر تیار ہو جائیں گے؟ میں، خوشی سے تو تیار نہ ہوں گے، لیکن اگر انہیں سمجھا دیا جائے کہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ تو شاید مان جائیں۔ سکندر مرزا، ہم نے سنا ہے کہ وہ تم پر بہت اعتماد کرتے ہیں، وہ صرف اس کاغذ پر دستخط کرتے ہیں جو تم ان کے پاس لے کر جاؤ۔ میں، جی نہیں، ایسی بات نہیں، میرے علاوہ وہ مس بورل اور میرے ڈپٹی سیکرٹری فرسٹ امین پر بھی مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ جنرل ایوب، مس بورل تو پاکستانی نہیں۔ سکندر مرزا، میں مس بورل کو چھوڑ کر تم دونوں میں سے کون اس کام میں زیادہ مدد دے سکتا ہے؟ میں، جناب، میری حقیر رائے میں استعفے کے معاملے میں گورنر جنرل کے ذاتی عملے کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ اصولوں تو یہ فرض پرائم منسٹر کو سر انجام دینا چاہیے، اگر کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو یہ کام مسٹر غلام محمد کے اہل خانہ کے سپرد کر دینا چاہیے، وہ سمجھا بجھا کر ان مصافی ہونے پر رضامند کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میری یہ بات جنرل سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کو پسند نہ آئی اور برا سمون بنا کر خاموش ہو گئے، لیکن چودھری محمد علی نے بڑی گرم جوشی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اچھا بھائی، شکریہ، تم نے اہم رائے دی۔ چند ہفتوں کے اندر مسٹر غلام محمد کی سب دوشی کا مسئلہ طے ہو گیا۔ پہلے انہوں نے کچھ چھٹی لی اور پھر مستعفی ہو گئے۔ جس روز انہوں نے چارج چھوڑا، مجھے حکم ملا کہ میں ان کی طرف سے قوم کے نام ایک پیغام لکھوں اور ریڈیو سے اسے براڈ کاسٹ بھی کروں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا کیونکہ گورنر جنرل کے طور پر مسٹر غلام محمد نے کوئی ایسا تعمیری کارنامہ سر انجام نہ دیا تھا جس سے ان کے الوداعی پیغام میں فخر کے ساتھ بیان کیا جا سکتا۔ میں نے 5 منٹ ایک رسمی سا پیغام لکھا جو پرانی دہرائی ہوئی عامیانہ فرسودہ اور پیش پا افادہ باتوں اور اقوال پر مشتمل تھا۔ اس تقریر کی ڈرافٹ منظور کروانے کے لیے میں پرائم منسٹر سمیت کئی وزیروں کے پاس گیا، لیکن کسی نے اسے پڑھنے تک کی زحمت گوارہ نہ کی، کیونکہ کرسی سے اترتے ہی گورنر جنرل کے ساتھ کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی۔ چنانچہ میں نے اسی غیر منظور شدہ ڈرافٹ کو شام کے وقت نیشنل ہک کپ میں ریڈیو سے براسٹ کر دیا۔ ریڈیو اسٹیشن سے نکلا تو باہر سڑک پر مس بورل کی خوبصورت دو رنگی کار کھڑی تھی۔ نہ بیٹی، کار کے ریڈیو پر میرا براڈ کاسٹ سن کر زرکتار رو رہی تھیں۔ اس روز مسٹر غلام محمد کے جانے پر شاید یہی چار آنکھیں تھیں جو اس قدر شدت سے اکشوار ہوئی ہوں، اور یہ آنکھیں بھی پاکستانی نہ تھیں۔ گورنر جنرل کے عہدہ سے سبکدوش ہونے کے بعد مسٹر غلام محمد اپنی بیٹی کے ہاں کلپٹن منتقل ہو گئے۔ سرکاری ذمہ داریوں کا بوجھ اترتے ہی ان کی جسمانی اور دماغی صحت حیرت انگیز طور پر اچھی ہوگی۔ کرنل سرور باقاعدگی سے ان کا علاج کرتے رہتے، کبھی کبھی اپنے خط و خرابت میں مدد دینے کے لیے وہ مجھے بھی بلا لیتے اور بڑی شفقت سے پیش آتے۔ ایک بار وہ مجھے اپنے ساتھ سینما دکھانے بھی لے گئے۔ وفات سے چند روز پہلے ان پر ایک عجیب دھن سوار ہوئی۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹر کرنل سرور سے کہا کہ وہ ہوائی جہاز چارٹر کروا کر دیوا شریف جانا چاہتے ہیں۔ دیوا شریف لکھنؤ کے قریب کوئی جگہ ہے جہاں حاجی وارث علی شاہ دفن ہے۔ یہ بزرگ غالباً 20ویں صدی کا وائل میں فوت ہوئے تھے اور مسٹر غلام محمد کو ان کے ساتھ گہری عقیدت تھی۔ وہ ان کی فوٹو ہمیشہ اپنے بستر کے قریب تپائی پر رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی ملفوظات اور سہنے یاد شائع کروانے میں بھی کافی حصہ لیا اور تقسیم سے پہلے کئی بار دیوا شریف میں ان کے مزار پر حاضری دے چکے تھے۔ حاجی وارث علی شاہ کی حالات زندگی پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ درویشانہ اور کلندرانہ واضح کے بزرگ تھے، لیکن ان کے مسلک نے مسٹر غلام محمد پر بھی کوئی اثر نہ کیا، کیونکہ وہ جب تک یہ حب جا اور حب دنیا کا عبرتناک مجسمہ بن کر دیے۔ اپنی زندگی کے آخری روز بھی ان کو دیوا شریف جانے کی لگن لگی ہوئی تھی، لیکن کارکن کان اور قدر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی وفات کی خبر سن کر جو لوگ تعزیت کے لیے آئے ان میں خواجہ ناظم الدین سرفرست تھی، جنہیں مسٹر غلام محمد نے وزیر اعظم کے عہدہ سے غیر تعینی پر برطرف کر دیا تھا۔ گورنر جنرل کی حیثیت سے مسٹر غلام محمد کا دور پاکستان کے لیے بدشکونی کا دور کا زمانہ تھا۔ جمہوری روایات اور اقدار بے درائے پامالی کا سلسلہ ان کے ہاتھوں شروع ہوا۔ اسی کے ساتھ نظام سلطنت میں قانون ضرورت کے عمل دخل کی ابتدا ہوئی۔ حکومت میں شخصیت پرستی نے فروغ پایا ہو۔ مشرقی پاکستان کی سیاست نے واضح طور پر ایک الگ رخ اختیار کیا، لیکن مرکزی قیادت نوکر شاہی کے پٹے پٹائے نوآبادیاتی فارمولوں میں باچولوں رہی۔ بری فوج کے کمانڈر ان چیف نے اپنے عہدے کے ساتھ وزیر دفاع کی خدمت شامل کر کے کابینہ میں شرکت حاصل کر لی تھی، اور اس طرح حکومت کی حکمرانی کاروبار کی ٹریننگ حاصل کر کے مستقبل کے لیے اپنے عزائم کو پختہ کر لیا تھا۔ اس دور کی مجموعی خصوصیت بے ثباتی، بے یقینی اور بے اعتمادی اور بد نیتی تھی۔ مجھ سے کئی بار یہ سوال کیا گیا کہ مسٹر غلام محمد اس قدر شدید بیمار تھے کہ وہ چل پھر نہ سکتے تھے، بول نہ سکتے تھے، زیادہ پڑھ نہ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بڑے روبدار داب سے حکمرانی کرتے تھے، ان کی طاقت کا اصلی راز کیا تھا؟ اس کے سوال کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ مسٹر غلام محمد کی طاقت کا سر چشمہ سیاستدانوں کی کمزوری تھی، اور اس کے علاوہ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ جنرل اسکندر مرزا کی شہ پر مسٹر غلام محمد کو کمانڈر ان چیف ایوب خان کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، جو نظر نہ آنے والی روشنائی سے لکھی ہوئی تھی۔ مستقبل کے بارے میں ان دونوں کے عزائم کے خطرات اپنے اپنے تھے، جو مسٹر غلام محمد کے طرز کے گورنر جنرل کی اوڑھ لیے بغیر پروان نہ چڑھ سکتے تھے۔ مصنف گورنر جنرل غلام محمد اور مس رول بورتھ۔ صفحہ نمبر 457۔ اس تصویر میں صدر اسکندر مرزا کابل میں افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ کے ساتھ اکیلے مصروف گفتگو ہیں۔ اسکندر مرزا کے نام لیڈروں کا عہد نامہ۔ صفحہ نمبر 459۔ بغداد پیکر کا ایک بد نصیب گروپ، عراق کے وزیر اعظم نوری سعید قتل ہوئے، پاکستان کے حسین شہید سروردی مضبوط ہو کر بے وطنی میں فوت ہوئے، عراق کے شاہ فیصل قتل ہوئے، پرنس عبداللہ قتل ہوئے، صدر اسکندر مرزا مضبوط ہو کر جلا وطنی میں فوت ہوئے، ایک عراقی فوجی کمانڈر جو قتل ہوئے، اور ترکی کے وزیر اعظم دنان مینڈرس پھانسی دیے گئے۔ اس تصویر میں جھنگ میں محترمہ فاطمہ جناح کی آمد پر مصنف استقبال کر رہے ہیں۔ آغا خان کا خط۔ اس تصویر میں صدر اسکندر مرزا کربلا مولا میں حضرت امام حسین کے مزار مبارک کے سامنے سر بجود ہیں۔ صفحہ نمبر 463۔ اس تصویر میں دیوا شریف کے حضرت حاجی وارث علی شاہ، جن کے مزار کے ساتھ گورنر جنرل غلام محمد کو انتہائی عقیدت تھی۔ صفحہ نمبر 465۔ اسکندر مرزا کا عروج و زوال۔ اگست 1955 میں میجر جنرل اسکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا، اور دستور کے مطابق اسی روز میں چار چھوڑنے کی رپورٹ مکمل کر کے ان کی خدمت میں بھیج دی تاکہ وہ اپنی پسند کا نیا سیکرٹری منتخب کر لیں۔ وہ رپورٹ ہاتھ میں لیے میرے کمرے میں آیا اور کہا، میری خواہش ہے کہ تم اسی جگہ کام کرتے رہو۔ شروع شروع میں ان کے ساتھ کام کرنے میں ایک عجیب دقت پیش آئی۔ اب تک ہم لوگ گورنر جنرل کی آواز سن کر نہیں بلکہ ہونٹوں کی حرکت دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کیا کرتے، اب معاملہ اس کے برعکس تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جیسے ہی نیا گورنر جنرل کوئی بات شروع کرتا تھا، میں غیر آزادی کے طور پر ٹک ٹکی باندھ کر ان کے ہونٹوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا۔ وہ سمجھتے کہ شاید ان کے منہ پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے، وہ فوراً اپنا ربال منہ نکال کر منہ صاف کرنا شروع کر دیتے۔ کئی بار جب یہی واقعہ پیش آیا تو میں نے ان بڑی صاف دلی سے ایک صحیح صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر وہ بہت انسر بولے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ تمہیں نارمل آواز سننے کی عادت بھی پڑ جائے گی۔ بیگم نہید مرزا کے آنے سے گورنر جنرل ہاؤس کی کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ بڑی سلیقہ مند اور نفاست پسند ایرانی خاتون تھی، اور انہیں گھر بار کی آرائش اور زبائش اور زینت سجاوٹ کا بےحد شوق تھا۔ ایک روز وہ میرے دفتر میں تشریف لائیں اور پوچھنے لگی، تمہیں اپنے کمرے کی نئی تزئین و ترتیب پسند آئی؟ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو بڑے تعجب سے بولیں، کیا سچ میں تمہیں اس کمرے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی؟ میں بڑی ندامت سے سر کھجانے لگا، کیونکہ میں نے واقعی اپنے کمرے میں کوئی نیا پا پن مسعود نوٹس نہ کیا تھا، بیگم مرزا نے مایوسی سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، گورا غور سے دیکھو، پرانے فرسودہ پردوں کی جگہ کتنے دور نئے دور کے پردے لگا دیے گئے ہیں۔ صوفوں کے کشن بھی پردوں کے ہم رنگ ہیں، دروازوں کے دونوں طرف کھلے ہوئے پھولوں کے گملے ہیں، کھڑکی میں بھی تازہ پھولوں کا گلدان ہے، اور تمہارا میلا تھا کوٹ جو پونٹھی پر رہتا تھا اب ڈرائی کلین کر کے پلاسٹک کے کور میں لٹکایا ہوا ہے۔ میں شرمندہ ہو کر بذوقی کی معافی مانگنے لگا تو مسکرا کر بولی، یہ جرم قابل افو تو نہیں، لیکن ایک کام کرو تو معافی مل سکتی ہے، آپ حکم دیجئے میں حاضر ہوں۔ مس بورل کو فوراً یہاں سے چلتا کر دو، بیگم مرزا نے سنجیدگی سے کہا۔ اس غیر متوقع فرمائش پر میں کس قدر حیران ہوا تو وہ بولی، حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کامن سینس کی بات ہے، جتنی دیر وہ یہاں رہے گی اتنی ہی زیادہ اسکینڈل بننے کا چانس ہے، تم اس کے دفتر کا چارج انچارج جو جلد سے جلد اسے فارغ کر دو، لیکن میرا نام بیچ میں نہ آئے۔ مس روتھ بور غیر معمولی طور پر حساس اور دور اندیش لڑکی تھی، جب گورنر جنرل ہاؤس میں تبدیلی رونما ہوتے دیکھتے ہی عورت کی چھٹی اس نے اسے خبردار کیا کہ واپس کا یہاں گزارا ناممکن ہوگا، چنانچہ میرے ہلکے سے اشارے پر اس نے اپنا استعفیٰ دے دیا اور چند روز بعد اپنی والدہ کو لے کر پاکستان سے رخصت ہو گئی۔ میجر جنرل اسکندر مرزا اور بیگم مرزا کے آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس میں دعوتوں اور پارٹیوں کا دور شروع ہو گیا، کبھی ڈنر، کبھی ڈاس، کبھی مون لائٹ پکنک، وقتاً فوقتاً نئی نئی تقریبات منعقد ہوتی رہتی تھی جو 8:30 بجے شروع ہو کر رات کے 1:30-2 بجے تک چلتی تھیں۔ عورتوں کے لیے تو یہ ایک طرح کی فیشن پریڈ ہوتی تھی جس میں وہ اپنے حسن جمال کے علاوہ قسم قسم کے ملبوسات کی نمائش کیا کرتی تھی۔ کچھ خواتین ایسا لباس پہننے میں مہارت رکھتی تھیں جو جسم کو چھپانے کے بجائے اسے فنکاری سے عریاں کرنے میں مدد دیتا تھا۔ ان پارٹیوں میں شامل ہونے والے کئی زندہ دل لوگ ایسی خواتین کے کندھوں اور کولوں پر ہاتھ پھیر کر ان کے لباس کی مٹیریل کی دیر دیر تک تعریف کرتے رہتے تھے، اگرچہ ان کے کندھوں اور کولوں پر دور دور تک کسی لباس کا کوئی مٹیریل موجود نہ ہوتا تھا۔ ساگر و مینا کی کرامت بھی اپنے رنگ جماتی اور بیگم مرزا کی نگرانی میں تیار کیے ہوئے ایرانی پلاؤ اور کباب اور کوفتے بڑے لاجواب ہوتے تھے۔ ان محفلوں میں جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے تھے وہ دولت مند تاجروں اور سنتکاروں کی طرح بس سد حسرت و یاس تکتے تھے، جن کے پاس دولت کی فرمانی تھی ان کو اقتدار والوں پر رشک آتا تھا، اور جن کے پاس دولت اور اقتدار دونوں نمتے تھے ان کی دلچسپی کا واحد مرکز عورت ذات تھی۔ کثرت میں نوشی کے بعد کچھ لوگ کھانے پر گرد کی طرح گرتے تھے اور اس طرح بعد حواس ہو کر کھانا کھاتے تھے جیسے چوپائے کھاتے ہیں، کچھ لوگ کھانے سے پینے سے بے نیاز اور سکتے کے عالم میں آ جاتے تھے اور غنودگی کی حالت میں گم سم بیٹھ جاتے تھے، بعض لوگ غسل خانوں میں جا کر بار بار قہ کرتے تھے اور تازہ دم ہو کر اس سر نوش راب ناب کا دور شروع کر دیتے تھے۔ لہو لہب کے ان مشغلوں میں انسانیت سسک سسک کر دم توڑ دیتی تھی اور بہمیت نت نئے روپ دھارتی رہتی تھی۔ البتہ میجر جنرل اسکندر مرزا شراب پی کر خود کبھی بدمست نہ ہوئے تھے، وہ گلاس ہاتھ میں لیے اپنے مہمانوں میں منڈلاتے رہتے تھے اور ان کی بد حواسیوں، کم ظرفیوں اور مد ہوشیوں کا خوب مزہ لیتے تھے۔ ایک روز ایک خوبصورت ستون کا پلو پکڑے ان کی ساری کی تعریف کر رہے تھے، بیگم مرزا چیل کی طرح جھپڑ کر آئیں اور عورت کو ڈانٹا کہ وہ ان کے میاں کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عورت نے احتجاج کیا کہ وہ تو صرف اس کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر بیگم مرزا نے کہا، میرے ساتھ تعلقات کی ابتدا بھی انہوں نے اسی طرح کی تھی، بیگم نہید مرزا اسکندر مرزا صاحب کی دوسری بیوی تھی، پہلے وہ پاکستان میں ایران کے ملٹری اٹیچی کے ساتھ بیاہی گئی ہوئی تھیں، پھر اس سے طلاق حاصل کر کے انہوں نے اسکندر مرزا سے شادی کر لی، اس وقت وہ ان کے سیکرٹری تھے۔ گورنر جنرل کی ان پارٹیوں میں مجھے صرف ایک بار شمولیت کا موقع ملا، پارٹی کے رنگ سے مجھے بڑی مدمزگی راحت محسوس ہوتی، دوسری بار جب مجھے اس قسم کی دعوت ملی تو میں نے بیگم مرزا کو خاص کر یہ شعر لکھ کر بھیج دیا، در محفل خود راہ مد ہم چوننے را، افسودہ دل افسودہ کند انجمنے را۔ اس کے بعد انہوں نے سرکاری تقریبات کے علاوہ مجھے کسی اپنی اور دعوت میں شرکت کے لیے مدعو نہ کیا۔ میجر جنرل اسکندر مرزا کے کام کرنے کا طریقہ بڑا منظم تھا، وہ صبح 8 بجے سے دوپہر کے 1 بجے تک جم کر دفتر میں بیٹھتے تھے، روز کی فائلیں روز ہی نپٹا دیتے تھے، اس کے بعد شام کے وقت انہوں نے مجھے کبھی سرکاری کام کے لیے طلب نہیں کیا تھا، سیاسی میل ملاپ اور جوڑ توڑ کا سارا کام وہ دفتری اوقات کے بعد کرتے تھے۔ ان کی ملازمت کا زیادہ تر حصہ برٹش دور کی پولیٹیکل سروس میں گزرا ہے، اس لیے اس کام میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ ایک کمرے کی ایک کھڑکی گورنر جنرل ہاؤس کے برآمدے میں کھلتی تھی، 1 بجے جب وہ دفتر سے اٹھ کر اس میں سے گزرتے تھے تو لمحہ بھر کے لیے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ لیتے تھے کہ کوئی اہم کام باقی تو نہیں رہا۔ اس کے بعد میرا اور ان کا رابطہ اگلی صبح تک ٹوٹ جاتا تھا۔ اس لائحہ عمل میں فقط ایک بار تبدیلی آئی، ایک روز میں اپنے گھر پر تھا کہ رات کے 10 بجے گورنر جنرل ہاؤس کی کار آئی اور اس میں ایک سے کراچی کے ایک بہت بڑے سیٹھ مدرب وہ شراب کے نشے میں دھات تھے، انہوں نے مجھے گورنر جنرل کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط دیا جس میں میرے حکم نام حکم تھا کہ میں انصاف کو چیف کنٹرولر آف امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سے 25 شیور لٹکاریں درآمد کرنے کا لائسنس فوراً دلوا دوں۔ اسکندر مرزا کے دستخط کے نیچے اس روز کی تاریخ تھی اور تاریخ کے نیچے یہ حکم نامہ تحریر کرنے کا وقت 9 PM بھی درج تھا۔ سیر صاحب نے کہا کہ گورنر جنرل نے اسے ابھی اپنے پاس بلایا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے وہ ایک الگ کمرے میں لے گا اور کہنے لگے کہ یہ سیٹھ ساری شام ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑا رہا، میں نے جان بچانے کے لیے یہ مذاکرہ کا نوٹ لکھ دیا ہے، اس کے نیچے وقت اس لیے درج کیا ہے کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ دفتر کی بات نہیں بلکہ محفل نو نوش کا حکم ہے۔ اب تم اس سیٹھ کو اپنے دفتر میں لے جا کر ڈانٹو ڈپٹو اور یہ حکم نامہ اس قسم نے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، آئندہ بھی اگر ایسی کوئی تحریر لائے جس پر شام کے 8 بجے کے بعد کا وقت درج ہو تو اسے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پھینک دو۔ اسکندر مرزا صاحب کو جو گورنر جنرل بنے 3 روز ہوئے تھے کہ شام کے 5 بجے مجھے گھر پر مسٹر سروردی کی ٹیلی فون کر کے پوچھا، مس پرائم منسٹر کے اوپر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟ یہ سوال سن کر ہی مجھے بڑا تو حجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے مطلب کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں نے یہی بات اس سے بتائی تو مسٹر سروردی غصے سے بولے، تم کس طرح کے نکمے سیکٹری ہو، فیصلہ ہو چکا ہے، اب صرف تفصیل کا انتظار ہے، فوراً گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف نامہ اٹھانے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو، میں انتظار کروں گا۔ مجبوراً میں اسکندر مرزا صاحب کے پاس گیا اور اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے، موقع سے فارغ ہو کر میں نے کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں مسٹر سروردی والی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کر دوستوں سے بولے، تم نے کچھ سنا ہے، سروردی وزیر اعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے؟ اس پر میں نے سب نے تاش سے پتے زور زور سے زمین پر مارے اور بڑے اونچے فرمائشی کہہ کے بلند گئے۔ کچھ دیر اچھی خاصی ہر بوڈنگ جاری رہی، اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم سروردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی تقریب پرسوں منعقد ہوگی اور چودھری محمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ وہاں سے میں سیدھا مسٹر سروردی صاحب کے ہاں پہنچا اور ان کا شبر سرائی ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔ اس نئی صورتحال پر وہ بڑے جھلائے اور میرے سامنے انہوں نے بے بس ہو کر کہا، اچھا پھر وہی محلاتی سازش۔ 2 روز بعد 11 اگست 1955 کو چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا اور ان کی حکومت مسلم اور یونائٹڈ فرنٹ کی کولیشن سے بنی تھی۔ شیر بنگال مولوی اے کے فضل حق پہلی بار کسی مرکزی کابینہ میں آئے ہوئے اور انہیں وزارت سے داخلہ ملی۔ کچھ عرصہ قبل ان پر بڑے زور شور سے غدار اور ملک دشمن کا الزام لگا تھا، لیکن اب وہی غدار اور ملک دشمن ملک کا پاکستان کا وزیر داخلہ تھا۔ بدقسمتی سے کبھی کبھی ہماری سرکاری سیاسی سماجی ذاتی قوت برداشت بڑی ضعف ثابت ہوتی ہے، حکومت وقت کے ساتھ اختلافات غداری بن جاتا ہے اور سیاسی سماجی امور میں رائے کا تصادم وطن دشمنی قرار پا سکتا ہے۔ اس فاحل عصبت میں حزب وطنی کے ساتھ کے علاوہ اور کچھ نہیں بگڑتا۔ اس کابینہ میں ایک نیا چہرہ سید عابد حسین کا تھا، وہ ضلع جہانگ میں شاہ جیوانہ کے بہت بڑے ذمہ دار تھے، بڑی خوبصورت خوش خیال اور خوش اخلاق شخصیت کے حمل تھے۔ ان کے کردار میں میانہ روی اور راست بازی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ان کی گفتگو سادہ اور پرکشش ہوتی تھی۔ وہ ان مدودے لوگوں میں سے تھے جو دولت مند تو تھے لیکن دولت کی ریڑھ پہلے ان کے اخلاق میں کوئی کجی پیدا نہ کی تھی۔ جسمانی طور پر بڑے صحت مندی کا قابل رشک نمونہ تھے اور ہر طرح کا لباس ان پر خوب پھبتا تھا۔ افسوس کہ انہوں نے زیادہ عمر نہ پائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ چودھری محمد علی کے وزیر اعظم مقرر ہونے کے بعد 2 ماہ کے عرصہ میں مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنانے کا کام مکمل ہو گیا۔ اس منصوبے کی بنیاد تو اسی وقت پڑ چکی تھی جب 1950 میں مسٹر غلام محمد نے ویسٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ آرڈر جاری کر کے نواب مشتاق احمد گورمانی کو مجوزہ صوبے کا گورنر اور ڈاکٹر خان صاحب کو چیف منسٹر نامزد کر دیا تھا، لیکن اس قانون کا بل اسمبلی نے 30 ستمبر کو اور 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کا صوبہ باضابطہ طور پر مرز وجود میں آ گیا۔ انتظامی لحاظ سے یہ بڑا مقبول اور قابل عمل منصوبہ تھا، لیکن جب اسے سیاسی اکھاڑے میں اتارا گیا تو اس کا حلیہ بگڑ کے رہ گیا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے زور و شور تھے۔ اس وقت کام شروع ہوا جب 1954 میں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کو بری طرح شکست ہو چکی تھی۔ اسی وقت سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب خطرہ یہ علاقہ ہو گیا ہے کہ مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبے مشرقی پاکستان کی نئی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مرکزی قیادت پر قبضہ کر لیں گے۔ ایسی ذہنیت کے لوگوں کے نزدیک 1 یونٹ اس کے خطرات کو روکنے کا مؤثر ذریعہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صوبہ پنجاب کا صوبہ اپنی آبادی، تعلیم اور ترقی کی وجہ سے ہمیشہ دوسرے صوبوں سے آگے رہا ہے۔ اسی وجہ سے بین الاقوامی رکاوٹوں اور تعصبات نے بڑا فروغ پایا اور پنجاب کے خلاف چھوٹے صوبوں میں کچھ और गलत फहमी और फर्जी शिकायात और इल्जामात के दफ्तर के दफ्तर खुल गए। वन यूनिट के मसूबे में भी छोटे सूबों को पंजाब की बालादस्ती की साजिश नजर आने लगी और इनको शुबा हो गया कि इस स्कीम के जरिए पंजाब उनके नज्म व नसक पर भी बराह रास्त कब्जा जमाना चाहता है। तीसरी बात यह है कि कुछ सियासतदानों ने वन यूनिट के खिलाफ खुलकर महाज कायम करके उसकी मुखालफत में एक मनजम तरीक चलानी शुरू कर दी। इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान, पीर साहब मंकी शरीफ, जी एम सैयद, शेख अब्दुल मजीद और सरदार मोहम्मद खान अचकज़ई पेश पेश थे। चौथी बात यह है कि मुस्लिम लीग के अलावा एक और सियासी पार्टी का रवैया वन यूनिट के हक में वाज तौर पर मुस्बत ना था, बल्कि इस बारे में कई चोटी के सियासतदानों का किरदार हैरतनाक हद तक मुतजाद और मतनाकस था। सूबा सरहद के वज़ीर आला सरदार अब्दुल रशीद पहले वन यूनिट के हक में थे, लेकिन फिर अचानक उसके खिलाफ हो गए। इसकी पदाश में उनकी वजारत बरतरफ कर दी गई। पंजाब के वज़ीर आला मलिक फिरोज़ खानून भी पहले वन यूनिट के हमायती थे, लेकिन फिर मुखालिफ हो गए। नतीजन उनका भी वजारत से हाथ धोना पड़ा। सिंध के पीर अली मोहम्मद राशिदी का शुमार भी वन यूनिट के हमायतियों में होता था, लेकिन वो भी पैंतरा बदल कर इस स्कीम के मुखालफी के साथ में जा खड़े हुए। लेकिन इस सिलसिले में सबसे बड़ी कलाबाजी मिस्टर सहरवर्दी ने खाई। मिस्टर गुलाम मोहम्मद के ज़माने में जब वो वज़ीर कानून थे तो वन यूनिट कायम करने का गवर्नर जनरली आर्डर इन्हीं की निगरानी में तैयार होकर जारी हुआ था। सिर्फ 6 माह बाद जब बिल आर्डर की सूरत में असम्बली के सामने आया तो मिस्टर सहरवर्दी ने इसकी डट कर मुखालफत की। क्या इसकी वजह यह थी कि वो अब कैबिनेट के रुकन ना रहे थे, या शायद इसकी वजह यह हो कि वजारती उज़्मा हासिल करने में नाकाम हो गए थे? सियासतदानों की इस आँख मिचौली से सिर्फ साफ जहर है कि उनमें से किसी की नज़र वन यूनिट के कौमी और इंतजामी कवायद और खूबियों की जानब ना थी। इस मनसूबे के मतलब अपनी राय कायम करने में वक्त अपना ज़ाती और वक्ती मुफाद पेश नज़र रखते थे। पांचवी बात यह है कि वन यूनिट बनते ही छोटे सूबों की गवर्नरियाँ, वजारतें और असम्बलियाँ टूट गईं और इन सतहों के सारे इख्तियारात लाहौर मुंतकिल हो गए। नज़्म व नसक में डिसेंट्रलाइजेशन का ऐसा कोई तरीके का राइज ना किया गया था जिसके ज़रिए मुकामी मामलात मुकामी तौर पर ही तय पाते रहें। यूं भी ब्यूरोक्रेसी का रवायती मिजाज ऐसा है कि जो ताकत एक बार उनके हाथ में आ जाए उसे वापस करके दूसरों में तकसीम करना उस पर बड़ा शाक गुजरता है। चुनाचा अब सूरतहाल ये हो गई थी कि बलोचिस्तान, सिंध और सरहद के लोगों को दूर दराज का सफ़र अख्तियार करके अपने बाज़ छोटे छोटे कामों के लिए भी लाहौर आना पड़ता था। इसमें बड़ी दुश्वारियां, परेशानियां और तकलीफ का सामना था। इसने भी बहुत से अनासर के ज़ेहन में वन यूनिट की अफादियत को मशकूक बना दिया। छठी बात यह है कि सूबाई सतह के सरकारी मुलाजमीन को यह फिक्र दामनगीर हो गई कि वन यूनिट बनने के बाद शायद उनके तबादले भी मगरबी पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में होना शुरू हो जाएंगे। तबादलों का यह खौफ शमशीर भनरा की तरह उनके जहन पर लटक गया और इस तरह सरकारी मुलाजमीन की एक कसीर तादाद के दिल में वन यूनिट के खिलाफ बदजनी ने राह बना ली। सातवीं बात यह है कि हर सूबे में ऐसे सियासत पसंद लोगों की खासी बड़ी तादाद होती है जो खुद तो इंतखाबात नहीं लड़ते, लेकिन मुकामी सियासत में कई तरीकों से सरगर्म अमल रहते हैं। जब छोटे सूबों की अपनी अपनी असम्बलियाँ ना रहें तो वो ये मैदान खाली हो गया और अमली तौर पर फाल लोगों की कसीर तादाद एहसास महरूमी का शिकार हो गई। नतीजा ये हुआ कि सियासतदानों की महाजा राई खुद गर्जियों और कलाबाजियों, ब्यूरोक्रेसी की बेतदबीरियों और कोता अंदेशियों, बाद सरकारी मुलाजमीन की बदजनियों और आवाम के एक बड़े तबका की दुशवारियों और महरूमियों की वजह से वन यूनिट का इंतजामी तजर्बा कामयाबी से हमकनार ना हो सका। वज़ीर आज़म के तौर पर चौधरी मोहम्मद अली ने का सबसे बड़ा कारनामा 1956 के आइन का नफाज था। पिछले 9 वर्ष में खान लियाकत अली खान से लेकर अब तक किसी वज़ीर आज़म ने आइन साजी के काम को आगे ना बढ़ाया था। चौधरी मोहम्मद अली ने वज़ीर आज़म का अहदा संभालने के 5 माह बाद अंदर आइन का मुसवदा शाया कर दिया। यह मुसवदा आइन साज असम्बली में पेश हुआ तो इसकी 245 दफात के लिए 670 तरामीम पेश हुई। ख़ासतौर पर मशरकी पाकिस्तान में बड़ा तूफान उठा। वहाँ पर रेसिस्टेंस डे भी मनाया गया जिसमें जलसे हुए, जुलूस निकले, हड़तालें हुई। मौलवी ए के फजल हक ने बड़ी सख्त तकरीरें की। मौलाना भाषानी ने तो मशरकी पाकिस्तान को अलग करने तक की धमकी दे दी। असम्बली के अंदर अवामी लीग के एक लीडर मिस्टर अबू मंसूर ने यहाँ तक कह दिया कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का एक मज़हब है, दोनों ने एक ही तरह के ज़रिए आज़ादी हासिल की है। इसके अलावा इन दोनों हिस्सों में कोई कदर मुश्तरक नहीं, दोनों हिस्से अलग अलग मुल्क और अलग अलग कौमें हैं। मिस्टर सहरवर्दी ने भी आइन की खूब मुखालफत की और जब राय शुमारी का वक्त आया तो असम्बली से वॉकआउट करके कर गए। कुछ अरसे बाद जब यही सहरवर्दी इसी आइन के तहत वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने बिला झिझक یہ اعلان کر دیا کہ اس آئین میں مشرقی پاکستان کے 98% مطالبات پورے ہو گئے ہیں۔ آئین کے خلاف اس تمام محاذرائی محاربت اور مخاصمت کا سامنا چودھری محمد علی نے بڑے تحمل، بردباری اور مدبرانہ دانش بندی سے کیا۔ ان کی کوشش برآور ہوئی اور 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہو کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ نئے آئین کے تحت چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کے طور پر تعلق اٹھایا اور میجر جنرل سکندر مرزا ملک کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔ 23 مارچ 1956 کو جب ایوان صدر میں نیا آئین نافذ کرنے کی تقریب منعقد ہو رہی تھی تو اس دوران دو بدشکونیاں ظہور میں آئیں۔ تقریب شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے بڑے زور کی آندھی آئی اور تیز بارش ہوئی، جس سے شامیانے کا کچھ حصہ چند مہمانوں کے اوپر گر گیا، جن میں اسمبلی کے اسپیکر مولوی عبدالوہاب خان بھی شامل تھے۔ اس علامت سے شاید فطرت کے ناصر نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ 18 ماہ بعد اسی آئین کا بھی کچھ ایسا ہی حشر ہونے والا ہے۔ دوسری بدشکونی صدر کے طور پر میجر جنرل سکندر مرزا کا تقرر تھا۔ نیا آئین اسلامی اور جمہوری اقدار کا حمل تھا، لیکن ملک کے پہلے صدر کو ان دنوں اقتدار سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ نئے آئین کو سکندر مرزا کی صدارت میں چلانا ویسے ہی تھا جیسے کہ دودھ کو بلی کے رفاری میں رکھنا۔ سکندر مرزا صاحب جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے۔ گورنر جنرل یا صدر کے طور پر آئینی بندشوں اور پابندیوں میں مقید ہو کے رہنا ان کے لیے ناممکن تھا، جبکہ ان کے دوست ڈاکٹر خان صاحب مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے تو انہیں کسی پارٹی کی حمایت حاصل نہ تھی۔ ان کی دستگیری کے لیے سکندر مرزا صاحب نے ریپبلکن پارٹی کی داغ بیگ ڈالی۔ اس پارٹی کی تشکیل گورنمنٹ ہاؤس میں براہ راست ان کی سربراہی میں ہوئی جس وقت یہ پارٹی بن رہی تھی۔ ان دنوں سکندر مرزا صاحب اس کام میں اس قدر محنت تھے کہ انہیں فائلیں دیکھنے کا بھی وقت نہ ملتا تھا۔ دن میں کسی وقت وہ چند لمحوں کے لیے میرے کمرے میں آتے اور کھڑے کھڑے ضروری فائلوں پر دستخط کر کے چلے جاتے۔ کئی بار وہ اتنی عجلت میں ہوتے تھے کہ فائلوں کے فیتے تک نہ کھولتے اور یوں ہی کاغذوں کو کھینچ کھینچ کر دستخط کر دیتے تھے۔ ریپبلکن پارٹی بنانے کا بھوت ان پر جس شدت سے سوار تھا ویسے ذوق و شوق سے میں نے انہیں اور کام کرتے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی بنانے میں مغربی پاکستان کے گورنر نواب مشتاق احمد گورمانے بھی برابر کے شریک تھے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پارٹی کا منشور اور آئین بھی انہوں نے ہی مرتب کیے تھے۔ یہ الزام ریپبلکن پارٹی کے ایک سابق جنرل سیکرٹری مسٹر عبدالقیوم خان نے لگایا تھا۔ اس کے علاوہ مسٹر گورمانی کے خلاف جب ایبڈو کے تحت کا انکوائری ہو رہی تھی تو مغربی پاکستان کی اسمبلی کے 7 ممبروں نے اپنی گواہی میں کہا تھا کہ ریپبلکن پارٹی صدر، وزراء اور گورنر گورمانی کے گٹھ جوڑ سے بنی تھی اور وہ اس میں گورنر کے دباؤ سے مجبور ہو کر شامل ہوئے تھے۔ ان گواہوں کے اسماء گرامی جمیل حسین رضوی، گل خان، نواز خان، چودھری محمد، احسن شیخ، محمد سعید رائے، نوشیر خان، حکیم خورشید احمد اور قاضی مرید احمد تھے۔ ایک روز سکندر مرزا نے مجھے قرآن مجید کا ایک نسخہ دیا کہ میں احتیاط سے اسے اپنی خفیہ کاغذات رکھنے والی الماری میں مقفل کر کے رکھوں اور ان کے سوا اور کسی کو نہ دکھاؤں۔ یہ اس نسخہ میں خاص بات یہ ہے کہ اس سرور کی پشت پر جو صفحہ خالی صفحہ ہوتا ہے اس پر درجن بھر سیاست دانوں نے اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر جان کر اس مقدس کتاب الہی کو گواہ بنا کر آپس میں تعاون کرنے کا عہد نامہ تیار کیا ہوا۔ اس تحریر کے نیچے پاکستان کے بہت سے چوٹی کے لیڈروں کے دستخط تھے۔ چند ماہ کے اندر اندر یہ مقدس عہد نامہ بھی ٹوٹ پھوٹ گیا۔ افسوس کہ اس قرآن شریف کا وہ ناظر نسخہ صدر مرزا نے مجھ سے واپس لے لیا، ورنہ وہ اس قدر قابل تھا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اسے ہمارے قومی عجائب گھر میں رکھا جاتا۔ ریپبلکن پارٹی کے بنتے ہی صدر سکندر مرزا کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی آ گئی، جسے گھما کر وہ سیاست میں جب چاہتے اپنی پسند کی تبدیلی لا سکتے تھے۔ آئین نافذ ہونے کے 13 ماہ بعد چودھری محمد علی وزیراعظم کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ ہماری تاریخ میں یہ واحد مثال ہے جس میں کسی وزیراعظم نے اپنے آپ کو کسی دباؤ کے بغیر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ چودھری محمد علی ان تھک کام کرنے کے عادی تھے، ان کی ذہانت، امانت اور مصنف مزاجی کا درجہ بھی اعلیٰ تھا۔ وزارت عظمیٰ سے سبکدوشی کے بعد انہوں نے نہایت صبر اور خاموشی سے زندگی گزاری۔ ایک بار انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانا ضروری ہو گیا، لیکن وسائل کی کمی سے ان کے رستے میں حائل تھی۔ جب سکندر مرزا کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے خود ان کے ہاں جا کر کوشش کی کہ ان کے اخراجات کے لیے وہ حکومت کی مالی امداد قبول کر لیں، لیکن چودھری صاحب نہ مانے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس کا انہیں پورا معاوضہ ملتا رہا ہے۔ اب وہ خام ہوا پاکستان کے خزانے پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتے، لیکن صدر مرزا کے مسلسل اصرار پر انہوں نے 20,000 روپے قرض حسنہ کے طور پر قبول کر لیا۔ بعد اس یہ رقم انہوں نے چند قسطوں میں واپس ادا بھی کر دی۔ اسی زمانے میں چودھری محمد علی نے صدر مرزا کو یہ مشورہ بھی دیا کہ اپنے ہاتھ بٹھانے کے لیے ایک وائس پریزیڈنٹ بھی رکھ لیں، لیکن وہ یہ مشورہ قبول نہ کیا گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ اگر چودھری صاحب اس جیسا فہم شخص ایوان صدر میں ڈپٹی پریزیڈنٹ کے طور پر موجود ہوتا تو شاید ہماری تاریخ کا دھارا کوئی اور رخ اختیار کر لیتا۔ واللہ علم چودھری صاحب کے بعد مسٹر سہروردی کی درینہ آرزو پوری ہوئی اور وہ وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت ریپبلکن پارٹی اور عوامی لیگ کے اشتراک سے بنی تھی۔ 13 ماہ بعد ریپبلکن پارٹی نے ان کا ساتھ بھی چھوڑ دیا اور صدر مرزا نے ان کا استعفیٰ طلب کر لیا۔ اس کے بعد مسٹر چندی گڑھ کی باری آئی۔ ان کی حکومت 4 سیاسی پارٹیوں کے دوش پر سوار ہو کر آئی اور بڑی مشکل سے فقط 2 ماہ اقتدار میں رہ سکی۔ آخر میں چند سیاسی پارٹیوں کی کولیشن سے ملک فیروز خان نون نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور 9 ماہ کے قریب حکومت کی۔ ان کے زمانے میں کبھی کبھی ایسی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ وزیروں کی فوج ظفر موج وزارتوں کی تعداد سے کہیں آگے نکل جاتی تھی۔ حلف لینے والے وزیروں کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کی وزارت کی چاندنی چند ماہ سے زیادہ نہ چمکے گی، اس لیے محکموں کی تقسیم پر بڑا فساد ہوتا تھا۔ اس زمانے میں خشک اور تر وزارتوں کی اصطلاح بڑی فراوانی سے استعمال ہوا کرتی تھی۔ وزارت خزانہ، تجارت، صنعت، ورکس، خوراک وغیرہ کا شمار تر وزارتوں میں ہوتا تھا۔ ایک بار ایک کابینہ نامزد ہو گئی لیکن کئی روز تک حلف نہ اٹھا سکی کیونکہ محکموں کی بندربان کا قضیہ کسی طور پر طے نہ پاتا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے یہ مسئلہ بھی طے ہوا اور جب سب لوگ حلف اٹھانے کے لیے ایوان صدر میں جمع ہوئے تو اچانک یہ معلوم ہوا کہ پورٹ فولیوز کی تقسیم کے دوران وزارت تعلیم پر کسی کی نظر انتخاب نہ پڑی تھی۔ آئین نافذ ہونے کے بعد 3 سال کے عرصہ میں 4 مرکزی حکومتیں اقتدار میں آئیں جن میں 11 سیاسی پارٹیوں نے حصہ لیا۔ ریپبلکن پارٹی ان سب میں شامل تھی۔ اس صورتحال کے رونما ہونے پر صدر سکندر مرزا کے جوڑ توڑ کا بڑا عمل دخل تھا۔ وہ 3 باتیں ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اول یہ کہ نیا آئین قابل عمل نہیں، دوسرا یہ کہ ملک بھر میں ایک بھی ایسی سیاسی شخصیت موجود نہیں جو مستحکم حکومت بنا کر اسے خوش اسلوبی سے چلا سکے، سوم یہ کہ عملی سیاست میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جو ملک کے دونوں حصوں کا اعتماد حاصل کر کے حکومت کا کاروبار سنبھال سکے۔ 3 سال کے عرصہ میں انہوں نے اپنا یہ مقصد بڑی حد تک حاصل کر لیا، کیونکہ اس عرصہ میں ملک کی تقریباً سب سے بڑی سیاسی پارٹیاں اور اہم لیڈر جک و دیگر حکومت میں شامل ہو کر ناکام ہو چکے تھے یا ناکام ہو کر دیے گئے تھے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ صدر اسکندر مرزا جمہوریت سے خوف زدہ تھے اور اسے ناکام ثابت کر کے اپنی شخصی امریت کا تسلط دلانا چاہتے تھے۔ وہ شہانہ ٹھاٹھ بار کے رئیسہ تھے اور بادشاہوں کے طور طریقوں دیکھ کر بے حد مرغوب ہو جاتے تھے۔ ایک بار وہ افغانستان کے سرکاری دورے پر گئے۔ ظاہر شاہ محض نام کا بادشاہ تھا، وہاں پر اصل حکومت اس کے چاچوں کی تھی۔ سردار داؤد وزیر اعظم تھے اور اسی وقت سے درپردہ روس کے ساتھ پتنگیں بڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ ملک میں غربت، افلاس اور پس ماندگی کا دورہ تھا، لیکن شاہی محلات میں طاؤس و ارباب اور کباب شباب کا زور تھا۔ بادشاہ کے سرکاری دعوت میں جو مینیوز کارڈ میز پر سجائے ہوئے تھے ان میں سے ایک طرف انگریزی طرز کے کھانے کا نام تھا اور دوسری طرف افغانی کھانوں کی فہرست تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہر مہمان کی پسند کے مطابق اسے انگریزی یا افغانی کھانے کھلائے جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ سب سے پہلے 6 کورس کے انگریزی کھانوں کا دور چلا، اس کے بعد 8 کورس قسم کے مرغن افغانی کھانے میز پر آئے۔ سب کچھ لوگوں نے دونوں قسم کے کھانے کے ساتھ بتکلفی سے پورا پر انصاف کیا۔ کھانے کے بعد بادشاہ سلامت صاحب مہمانوں کو ساتھ لے کر باہر باغ میں آئے جہاں 500-600 معززین رات کے استقبالیے میں شامل ہونے کے لیے کافی دیر سے جمع ہو رہے تھے۔ یہ حضرات گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سے بھوکے پیاسے ان میزوں کے گرد منظرات سے رہے جو انواع اقسام کے ساتھ خورد و نوش سے لدی ہوئی تھیں۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجتے ہی سارا مجمع کھانے کی میز پر ٹڈی دل کی طرح چھا گیا۔ ہمارے اندر والے مہمان بھی اس میں بڑے شوق سے شامل ہوئے۔ بادشاہی دعوت کا یہ طریقہ کار سکندر مرزا کو بڑا پسند آیا اور واپس آ کر بہت عرصہ تک اس کی یاد ان کے دل میں چٹکیاں لیتی رہی۔ بغداد پیکٹ کی کانفرنسوں کے سلسلے میں صدر مرزا نے ایران، عراق اور ترکی کے بھی دورے کیے۔ شاہ ایران سے ان کی خوب گاڑی چھنتی تھی۔ ان دوروں میں بیگم نہید مرزا ملکہ ثریا کے ساتھ بزغم خود اپنی خوش لباسی اور حسن و جمال کا مقابلہ کرتی رہتی تھی۔ وہ ہر روز طرح طرح کے رنگوں کی بھڑکیلی اور مرصع ساڑیاں زیب تن کرتی تھیں اور ہر تصویر میں بڑے اہتمام سے مسکراتی ہوئی نظر آتی تھیں، کوشش کرنے میں لگی رہتی تھیں۔ ایک روز انہوں نے شکایتن کہا کہ ملکہ ثریا کسی تقریب اور تصویر میں مسکراتی نظر نہیں آتی۔ میرا معاملہ اس کے برعکس تھا، لیکن یہ اخبار والے سب اندھے ہیں، ہمارے درمیان اس فرق پر کوئی کچھ نہیں لکھتا۔ شاہ ایران کی ہر تقریب میں 2-3 شوخ واشنگ لڑکیاں ہما وقت ان کے گرد منڈلایا کرتی تھیں۔ بسا اوقات یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ملکہ ثریا کو برسر عام نظر انداز کر کے شاہ کی توجہ کا مرکز بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ رضا شاہ پہلوی کے اس وقت تک کوئی اولاد نہ تھی اور نجی محفلوں میں بعض اوقات وہ شاہی وقار کا رنگ و روغن اتار کر بڑی بے حجابی سے ایک گھٹیا سے پلے بوائے کا او بشانہ روپ اختیار کر لیتے تھے. وہ بلیو فلموں کے دلدادہ تھے اور یورپ اور امریکہ کے کتبہ خانوں بیسوں اور فیش نگاروں کے متعلق انہیں بڑی وسیع معلومات حاصل تھی. ایک روز شام کی چائے پر انہوں نے سکندر مرزا کو 1.5 گھنٹے تک جنسی علوم و فنون کے متعلق مختلف گوشوں سے آگاہ کیا اور سر میں یہ فتویٰ صادر کیا. معاشرے کی توانائی اور ترقی ناپنے کا صحیح پیمانہ یہ ہے کہ اس میں جنسی آزادی کو کتنا فروغ حاصل ہے. ایک بار بادشاہ ایران صدر مرزا اور بیگم نحید مرزا کو ہمراہ لے کر اصفہان، شیراز اور مشہد کی سیاست پر سیاحت پر گئے. ریل فاصلے تو ہوائی جہاز سے طے کیے گئے، لیکن مقامی سیر و سیاحت کے لیے شاہ کے جلو میں موٹروں کا بڑا شاندار کارواں چلتا رہا. موٹروں کا یہ شاہی جلوس جب کسی گاؤں یا قصبے سے گزرتا تو کئی سڑکیں سڑک پر دور دور تک کلین ہی کلین بچھے نظر آتے تھے. بعد میں یہ راز کھلا کہ کلین میں اگر بہت زیادہ گرد جم کر بیٹھ جائے تو اسے صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے چلتی ہوئی موٹر کار کے پہیوں کے نیچے روندا جائے. اس طرح گرد کی جمی ہوئی تہ ٹوٹ جاتی ہے اور تھوڑا سا جھاڑنے سے بھی کلین صاف ہو جاتا ہے. اس تقریب سے شاہ کی گزرگاہ میں اپنا کلین بچھا کر اس کی وفادار رائے ایک ہاتھ سے پہلوی خاندان کی حضرت دیل عزیزی پر اپنی مہر ثابت کر دیتی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے پرانوں کلینوں کی گرد جھاڑ لیتی تھی. شراز میں ہم ایک رات ٹھہرے. وہاں پر جو کار مجھے ملی اسے ایک نوجوان چلا رہا تھا جو یونیورسٹی کا طالب علم تھا. یہ کار بھی اس کی اپنی تھی. اس نے مجھے بتایا کہ جب کبھی شاہ کے مہمان یا نازل ہوتے ہیں ان کے استعمال کے لیے کاریں اہلیان شہر سے جبرن ضبط کر لی جاتی ہیں. ڈرائیور بھی ان کے مالک ہی فراہم کرتے ہیں. اگر کسی کار کا ڈرائیور نہ ہو تو کار کے مالک کو بگار کے طور پر خود ہی یہ فرض انجام دینا پڑتا ہے. یہ نوجوان بڑے امیر اور معزز خاندان سے تعلق رکھتا، لیکن اس وقت اسے سرکاری ڈرائیور کی وردی پہنا کر ہماری خدمت کے لیے مفت کے بگار پر لگایا ہوا تھا. وہ صبح 7 بجے پر ڈیوٹی پر حاضر ہوتا تھا اور رات کے 11 بجے تک اپنی کار کو سرکاری مہمان خانے میں چھوڑ کر واپس لوٹتا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ شیراز میں تقریباً سارا سال رات کو کرفیو نافذ رہتا ہے اور رات کو 10 بجے کے بعد لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. ہر شہر اور علاقے پر مقامی فوجی گیریزن کا تسلط ہے اور خود ان پر سیکرٹ سروس والوں کا کنٹرول ہوتا ہے. سیکرٹ سروس کے شعبے براہ راست شاہ پہلوی کی نگرانی میں کام کرتے ہیں. یہ نوجوان بڑی شدت سے شاہ ایران کا مخالف تھا اور شاہ پر نظر پڑ